السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکی کانگریس کے وفد کی پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات، سلامتی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
وزیر اعظم نواز شریف کا دورہ بلوچستان، انسدادی دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کو مؤثر بنایا جائے، وفاق اور فوج صوبائی حکومت کی ہر ممکن مدد کریں گے. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بنگلور میں ایرو ایشیا شو شروع، وزیر اعظم نے اندرون ملک ہتھیاروں کی تیاری پر زور دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، میانمار کے سرحدی علاقے میں 3 ماہ کے لیے مارشل لا لگا دیا گیا ہے، اور لیبیا کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے. اور میسور میں یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی فورسز مشرقی خطے میں واقع میسور قصبے دبالت سیف سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں. موسم سرما کے طوفان، باد و باراں اور شدید برفباری کے نتیجے میں منگل کو امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے کے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سینیٹر جیک ریڈ کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی کانگریس کے ارکان کی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات میں پاک افغان بارڈر سیکیورٹی، دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون اور انٹیلیجنس سے متعلقہ امور پر بات چیت ہوئی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکی کانگریس کے ایک وفد نے سینیٹر جیک ریڈ کی قیادت میں بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ملاقات میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم میں ہونے والی پیش رفت کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بیان کے مطابق کانگریس کے وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا. امریکی کانگریس کے وفد سے ملاقات سے ایک روز قبل ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے افغانستان کا دورہ کیا تھا. پاکستانی فوج کے سربراہ نے افغان صدر اشرف غنی اور ملک کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ سے بھی ملاقاتیں کی. اس موقع پر جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی نے دونوں ہی ملکوں کو شدید نقصان پہنچایا. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ افغانستان کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں، اور اس صورتحال میں پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی منطقی انجام تک لڑی جائے گی. پاکستانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی اس لعنت نے دونوں ملکوں افغانستان اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے دلیری سے نمٹنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے شہر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد جنرل راحیل شریف کا کابل کا یہ دوسرا دورہ تھا، جبکہ اس دوران کئی اعلی افغان عسکری عہدیدار بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان عسکری رابطوں میں بہتری آئی ہے. پشاور اسکول پر حملے میں ملوث دہشت گرد گروہ میں سے 6 کو سرحد پار افغانستان میں بھی کاروائی کر کے گرفتار کیا گیا، جبکہ پاکستانی سرحد کے قریب بھی افغان سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کی ہے، جس میں درجنوں مشتبہ دہشت گرد مارے گئے، جن میں پاکستانی طالبان بھی بتائے جاتے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وزیراعظم نواز شریف نے تمام صوبوں سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی رفتار میں تیزی لائیں. کوئٹہ میں صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. مزید تفصیلات ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد وفاق اور تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم بدھ کو کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے صوبائی حکومت کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطحی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صوبائی حکومت ان مشکلات سے بھی آگاہ کرے جس کا انہیں اس سلسلے میں سامنا ہے،
ساتھ ہی ساتھ جو پرابلم ایریاز آپ کے ہیں، جو آپ کے ایسے کوئی مسائل ہیں، کوئی آبسٹیکلز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ذرا بریف کریں۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، آرمی کی طرف سے جس قسم کی بھی مدد آپ کو چاہیے، وہ مدد آپ کو مزید اور دی جا سکے تاکہ آپ اس ایکشن پلان کو صحیح طرح سے افیکٹولی امپلیمنٹ کریں اور اس کے ٹینجیبل ریزلٹس جو ہیں وہ قوم دیکھے۔
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کا قومی لائحہ عمل صرف وفاقی حکومت یا کسی ایک فریق کا تیار کردہ نہیں ہے، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں اور عسکری قیادت نے متفقہ طور پر اس کی منظوری دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کو اس پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔
میرا خیال ہے کہ اب ذمہ داری گورنمنٹس پہ آتی ہے کہ اس کو اب افیکٹولی انفورس کریں، امپلیمنٹ کریں، اور ابھی ہم دوسرے صوبوں سے ہوا ہیں، ابھی جنرل صاحب پنجاب اور KPK کا بھی دورہ کر چکے ہیں، میری بھی شہباز شریف صاحب سے اس سلسلے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اب کسی صوبے کی پیس بہتر ہے، کسی کی کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہی پیس پہ چلنا چاہیے، ایک ہی ہماری سپیڈ ہونی چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے کو بلکہ سبقت لے جانے کی ایک ہماری ریس ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔
وزیر اعظم نے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو یقین دلایا کہ صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے جو بھی وسائل درکار ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان سے تخریب کاروں کے داخلے کو روکنے اور ایران کے سرحدی علاقے میں کارروائیاں کرنے والوں کی نگرانی کو مزید سخت کیا جائے گا۔ ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت کارروائیاں جاری ہیں جس میں ہزاروں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارتی وزیر دفاع نے ایک ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد، جس میں ایک بھارتی کوسٹل گارڈ نے پچھلے دنوں بھارتی سمندری حدود میں داخل ہونے والی ایک کشتی کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل بھارتی سیکیورٹی اداروں کا موقف یہ رہا ہے کہ پاکستان سے آنے والی کشتی میں سوار افراد نے اپنا راستہ روکے جانے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
31 دسمبر 2014 کی شب میں گجرات میں پور بندر کے نزدیک بھارتی آبی حدود میں ایک پاکستانی کشتی کی تباہی کے تنازع نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ نئی دہلی سے شائع ہونے والے ایک انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے بدھ کی اشاعت میں ساحلی محافظ دستے کوسٹ گارڈ کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل BK لوشالی کا یہ بیان شائع کیا کہ مذکورہ کشتی پر سوار افراد نے اسے تباہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے حکم سے اسے اڑایا گیا تھا۔ اس بیان سے وزارت دفاع اور کوسٹ گارڈ محکمہ میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ دونوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی کشتی جس کا نام قلندر تھا ناجائز کاروبار میں ملوث تھی۔ ساحلی محافظ دستوں نے اس کا پیچھا کیا اور پکڑنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچ گئے اور وارننگ کے طور پر فائرنگ بھی کی تو اس پر سوار افراد نے دھماکہ کیا جس سے آگ لگ گئی اور کشتی تباہ ہو گئی۔ اس پر سوار افراد کو نہ تو پکڑا جا سکا نہ بچایا جا سکا۔ اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے BK لوشالی نے دن میں ایک نیوز کانفرنس کر کے اخبار میں چھپے بیان کی تردید کی اور کہا کہ انہیں آپریشن کا علم ہی نہیں تھا۔
تو مجھے اس کے بارے میں پورا انفارمیشن بھی نہیں تھی اس آپریشن کے بارے میں، کیونکہ میں الگ چیز دیکھ رہا تھا۔ تو جو پوسٹ کیا گیا ہے وہ اس میں میں سنتوش نہیں ہوں، اور میں پھر سے دوبارہ بولنا چاہوں گا کہ وہ بوٹیں اپنے آپ کو خود آگ لگا لی تھی، جیسے کہ پہلے رپورٹ کیا گیا ہے۔
جبکہ انڈین ایکسپریس نے ان کے بیان کا ویڈیو جاری کر دیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دیکھے اور سنے جا رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو 31 دسمبر کی رات یاد ہوگی جب ہم نے ایک پاکستانی کشتی کو اڑایا تھا۔ میں اس وقت گاندھی نگر میں تھا اور میں نے حکم دیا تھا کہ کشتی کو اڑا دو، ہم انہیں بریانی کھلانا نہیں چاہتے۔ ادھر وزیر دفاع منوہر پریکر نے بنگلور میں एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करके वीडियो में दिखाए गए बी के लोशाली के बयान की तर्दीद की और कहा कि हम अपने साबका बयान पर कायम हैं कि कश्ती पर सवार अफराद ने ही उसे तबाह किया था। उन्होंने लोशाली के बयान की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया और कहा कि अगर वो कसूरवार पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। वजीर दिफा और कोस्ट गार्ड के दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। हिजब इख्तलाफ का इल्जाम है कि हुकूमत सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने कहा कि वजीर दिफा कोस्ट गार्ड के DIG को धमकी दे रहे हैं। यह एक हसास मामला है और इसे हल्के अंदाज में नहीं लेना चाहिए। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
म्यांमार के सदर थेन सेन ने मुल्क के मशरक में वाक कोकांग के खत्ते में हंगामी हालत का ऐलान करते हुए 3 माह के लिए मार्शल लॉ नाफिज किया है। उन्होंने ये बात मंगल की रात सरकारी टेलीविजन पर खिताब में कही। म्यांमार की फौज और नस्ली कोकांग फोर्स के दरमियान 9 फरवरी को जंग छिड़ गई थी। कोकांग फोर्स को म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी भी कहा जाता है। सरकारी सरपरस्ती में शाया होने वाले अखबार ग्लोबल न्यू लाइट के मुताबिक तब से म्यांमार के कम से कम 50 फौजी और कोकांग फोर्स के 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। अखबार ने मजीद कहा है कि हजारों की तादाद में शहरी इलाके से भाग निकले हैं, वो या तो म्यांमार के दीगर इलाकों की तरफ चले गए हैं या फिर सरहद पार करके चीन में दाखिल हो गए हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बुध को लीबिया के बहरान से मुतालिक एक हंगामी इजलास मुनक़िद करेगी। लीबिया सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशां है, जहां अस्करियत पसंद ग्रुप और बैन अल-अक़वामी हिमायत याफ्ता हुकूमत इलाकों पर तसल्लुत के लिए बरसरे पैकार हैं। हमसाया मुल्क मिस्र की हुकूमत ने रवा हफ्ते शिदत पसंद ग्रुप दाइश की तरफ से 21 मिस्री किप्ती ईसाइयों के सर कलम करने के बाद यहां की सूरत हाल पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। मिस्र के वजीर खारजा समी हसन शुक्री ने मंगल को न्यूयॉर्क में नामनिगारों को बताया कि अरब सिफारतकार एक ऐसी करारदाद पर काम कर रहे हैं जिसमें अस्करीत पसंदों को हथियारों की फराहमी रोकने के इकदाम भी शामिल हैं, जो सन 2011 में मुअम्मर कजाफी के इख्तदार से हटाए जाने के बाद से जारी है। समी हसन का कहना था,
The legitimate government is in dire need of support, whether politically or militarily, in the provision.
مصر کے وزیر خارجہ سمی حسن شکری کہہ رہے ہیں کہ جائز حکومت کو سخت امداد کی ضرورت ہے، چاہے یہ سیاسی ہو یا فوجی، ساز و سامان کی فراہمی کی صورت میں ہو، جو کہ سلامتی کونسل نے روک رکھی تھی تاکہ لیبیا کے عوام اور لیبیا میں دوسرے ملکوں کے شہریوں کی حفاظت کی جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیبیا میں سیاسی تصفیے سے جہاں طرابلس میں متوازی حکومتیں کام کر رہی ہیں، عسکری نظریے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ قرارداد کے مسودہ بدھ کو پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت ایسے میں حلب شہر پر 6 ہفتوں کے لیے فضائی حملے بند کرنے پر رضامند ہو گئی ہے، جب یہ نمائندے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر 4 سال سے جاری تنازع کے سیاسی حل کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کے لیے مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ساتھ میٹنگ کے بعد سٹیفن دی مستورا نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ واپس دمشق جا رہی ہیں اور بہت جلد امید ہے کہ حلب بھی جائیں گے، تاکہ شام کی حکومت کے یہاں فضائی حملے رکوانے کے لیے کسی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے۔ دی مستورا نے کہا کہ وہ حکومت مخالف گروپوں سے بھی بین ایسا ہی معاہدہ چاہیں گے، جس کے تحت وہ 6 ہفتے کے عرصے کے لیے حلب پر راکٹ یا مارٹر حملے نہ کریں۔ خصوصی نمائندے نے کہا کہ وہ ایک ابتدائی ٹیم حلب بھیجیں گے تاکہ وہ اس نام نہاد جنگ بندی کے لیے منصوبے تشکیل دے سکے، جس کی تمام فریقوں سے حمایت کے لیے کوششیں اکتوبر سے جاری ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ کامیابی آسان نہیں ہوگی۔ آئیں کھل کر بات کرتے ہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ماضی کے تجربات کے پیش نظر اس مسئلے کا حل نکالنا مشکل ہوگا۔ تاہم مسٹر مستورا نے کہا کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے میں شام کے شہریوں کو محفوظ بنائیں جب کوئی سیاسی حل نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں۔ شام میں کبھی تجارتی مرکز کی حیثیت رکھنے والا حلب جنگ بندی میں ایک بار تباہ ہونے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے منقسم کنٹرول میں جا چکا ہے۔ تجربہ کار سفارتکار ڈی مستورا نے کہا کہ وہ احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کریں گے اور یہ کہ محض یقین دہانی کافی نہ ہوگی۔
Facts on the ground would prove if the freeze holds.
وہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق ثابت کریں گے آیا جنگ بندی قائم ہے اور کیا اسے دیگر جگہوں پر بھی منطبق کیا جا سکتا ہے۔ نجیب ازبیان نے، جو سیرین نیشنل کوئلیشن کے اقوام متحدہ میں نمائندے ہیں، کہا ہے کہ خصوصی نمائندے کی تجاویز کا انتظار کر رہی ہیں جس پر اپوزیشن گروپ غور و خوض کرے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی فورسز مشرقی خطے میں واقع میسور قصبے دبالسیف سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اس علاقے کو روس نواز باغیوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا اور جنگ بندی معاہدے کے باوجود یہاں سے شدید لڑائی کی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں. بدھ کو ایک ویڈیو پیغام میں صدر پیٹرو پوروشنکو کا کہنا تھا کہ یوکرین کے مسلح افواج نے نیشنل گارڈز کے ساتھ مل کر دبالسیف سے منظم انداز میں نکلنے کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے. ان کے بقول یوکرین کی فوج کے 80% یونٹس شہر سے نکل گئے ہیں اور توقع ہے کہ بقیہ بھی جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے. قبل ازیں بدھ ہی کو علاقے کے نائب پولیس سربراہ نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ یوکرینی فوجیوں کے انخلا کے باوجود یہاں گلیوں میں بھرپور لڑائی جاری ہے. منگل کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس نواز باغیوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یوکرین کی فورسز کو میسور علاقے دبالسیف سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ دیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ اسے مشرقی یوکرین کے شہر دبالسیف میں ہزاروں افراد کے پھنس کر رہ جانے کی اطلاعات پر بے حد تشویش ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ روس نواز باغیوں اور سرکاری افواج کے درمیان فائر بندی کے باوجود جھڑپیں جاری ہیں. حال ہی میں اس فائر بندی کا اعلان کیا گیا تھا. جنیوا میں او ایچ سی ایچ آر کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے او ایچ سی ایچ آر کا کہنا ہے کہ اسے دبالسیف علاقے میں ہونے والی لڑائی یا جانی نقصان کے بارے میں باوثوق معلومات حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن وہاں جاری گولہ باری کی اطلاعات کے بارے میں اسے تشویش ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ اس کے خیال میں کچھ ہزار شہری تہ خانوں میں چھپے ہوئے ہیں. ادارے کے ترجمان روپرٹ کالویل نے کہتے ہیں کہ یہ واضح نہیں کہ کتنے شہری چھپے ہیں، لیکن انہیں خوراک، پانی اور دوسری اشیاء ضرورت حاصل کرنے میں انتہائی پریشانی کا سامنا ہے. کالویل توجہ دلاتے ہیں کہ فائر بندی سے کچھ روز پہلے لڑائی میں شدت پیدا ہو گئی تھی اور متعدد فوجی اور شہری ہلاکتیں ہوئیں. ان کا کہنا ہے کہ 15 فروری سے شروع ہونے والی فائر بندی کے پہلے 2 روز کے دوران ہلاکتوں میں انتہائی کمی ہوئی ہے.
Although artillery and small arms exchanges did not cease completely, their impact on civilian populations.
ترجمان روپرٹ کالویل کہتے ہیں کہ اگرچہ توپ خانے اور چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، لیکن شہری آبادی پر اس کے اثرات نظر آنے لگے ہیں، اگرچہ تمام مقامات پر نہیں. اب تک فائر بندی کے پہلے 2 روز کے دوران ملنے والی اطلاعات کے مطابق جانی نقصان کم ہے. پوپاسنا میں 2 شہریوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے جو لوہانسک علاقے میں واقع ہے، اور یہ ہلاکتیں اتوار کے روز ہوئیں. پیر کے روز ڈونیٹسک علاقے میں ایف ڈیف کا کے مقام پر متعدد شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی. کالویل کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے نگران شہریوں کے جانی نقصان سے ملنے والی اطلاعات کی تصدیق کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی اطلاعات کے مطابق مشرقی یوکرین میں 10 ماہ کے دوران اب تک 5,665 افراد ہلاک اور تقریباً 14,000 زخمی ہو چکے ہیں. اسی دوران عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اطلاع دی ہے کہ جنگی علاقے میں صحت کی صورتحال بحران کا شکار ہے، کیونکہ ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ادویات کی فراہمی کم ہے. ڈبلیو ایچ او کے مطابق لڑائی کے شروع ہونے کے بعد صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کم سے کم 78 مقامات پر گولہ باری کی گئی، جبکہ گزشتہ 2 ہفتوں میں 6 ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. رپورٹ کے مطابق ہسپتالوں پر حملوں میں 4 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہوئے. ڈبلیو ایچ او کے ترجمان طارق جسارویک کا کہنا ہے کہ صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ سلامتی کے لیے خطرات لاحق ہیں اور پھر طبی اور سرجیکل آلات، ویکسینز اور ہنگامی ٹراما کیئر کی فراہمی کا فقدان ہے.
We know that there is an increase of new tuberculosis cases.
ڈبلیو ایچ او کے ترجمان طارق جسارویک کہتے ہیں کہ جن علاقوں پر سرکاری کنٹرول نہیں وہاں تپدک کے نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، جن میں بیشتر معمر افراد ہیں. پھر ایچ آئی وی ایڈز کی منتقلی کا خطرہ ہے، خاص طور پر ماں سے بچے تک، کیونکہ علاج معالجے کی سہولتیں نہیں. ڈبلیو ایچ او تمام فریقوں کے لیے صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مدد دینے میں کوشاں ہے. جسارویک کہتے ہیں کہ ڈبلیو ایچ او یوکرین میں وطن کے اندر ہی بے گھر ہونے والوں کے لیے ہنگامی ابتدائی حفظان صحت کے 7 گشتی یونٹس چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں اس کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
موسم سرما کے طوفان، باد و بارہ اور شدید برفباری کے نتیجے میں منگل کو امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے کے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے. عام سفر سست روی کا شکار ہے، جبکہ واشنگٹن کے وفاقی دفاتر بند رہے. ادھر محکمہ موسمیات نے اس ہفتے کے دوران مزید قطبی یک بستہ ہوائیں چلنے اور سردی کی صورتحال میں مزید اضافے کی پیش گوئی کی ہے. رائٹرز کی خبر کے مطابق منگل کو آنے والے طوفان کے بعد نیو انگلینڈ سے کیرولائنا تک برفباری ہوئی، جس سے قبل وسط مغرب اور اوہائیو کی وادی میں برفانی طوفان کے باعث مشکلات میں اضافہ ہوا. نارتھ کیرولائنا، ورجینیا، مسیسپی، جارجیا، کینٹکی، ٹینیسی اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں 5 انچ برف پڑنے کے بعد وفاقی حکومت کے دفاتر بند کر دیے گئے، جبکہ نارتھ کیرولائنا کے زیادہ تر علاقے میں اسکول بند رہے۔ منگل کو ملک بھر میں تقریباً 1400 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ سب سے زیادہ متاثر ہوائی اڈے نارتھ کیرولائنا، ٹینیسی اور واشنگٹن کے تھے۔ شمالی ورجینیا میں ریل سروس بند کر دی گئی اور صبح تک کے لیے واشنگٹن کی بس سروس بند رہی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ افریقہ کے ان لوگوں میں جو غیر قانونی ادویات کا استعمال ٹیکوں کے ذریعے کرتے ہیں، ایچ آئی وی انفیکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں منشیات استعمال کرنے والوں میں ایڈز وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تشکیل دیے گئے پروگرام بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ واشنگٹن سے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ہارم ریڈکشن انٹرنیشنل کے سربراہ رک لائنز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایچ آئی وی ایڈز کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ منشیات کو غیر محفوظ طریقے سے جسم میں داخل کرنا ہے۔
Traditionally, we've seen regions such as Eurasia and Asia and the Middle East and North Africa.
روایتی طور پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ یوریشیا اور ایشیا اور مشرق وسطی اور نارتھ امریکہ جیسے علاقے ایک طرح سے ایسے مراکز ہیں جہاں ادویات کا ٹیکوں کے ذریعے بہت زیادہ استعمال یا منشیات کا ٹیکوں کے ذریعے بہت زیادہ غیر محفوظ طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم ان ملکوں میں انجیکشن کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والوں میں ایچ آئی وی کی بہت زیادہ بلند شرح دیکھتے ہیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں سب سہارا افریقہ کے متعدد ملکوں میں محققین اور صحت کے اداروں کے اعداد و شمار میں بھی یہ اضافہ دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے۔ رک لائنز کہتے ہیں کہ تنزانیہ، یوگنڈا، زنجبار، سینیگال اور کینیا جیسے ملکوں میں منشیات کے انجیکشن کے نئے اور ابھرتے ہوئے نمونے موجود ہیں۔
Of course, sub-Saharan Africa is a region of the world which has been disproportionately affected by HIV across the
بلا شبہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سہارا افریقہ دنیا کا ایک ایسا علاقہ ہے جو اس وبا کے شروع ہونے سے اب تک ایچ آئی وی ایڈز سے غیر متناسب طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور یہ وائرس زیادہ تر جنسی ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ اس لیے اس علاقے میں ٹیکوں کے ذریعے منشیات کے استعمال سے ایچ آئی وی کی منتقلی ایک خاصی نئی چیز ہے۔ ہماری ریسرچ کا اندازہ ہے کہ دنیا کے اس خطے میں واقع مختلف ملکوں میں غالباً لگ بھگ 10 لاکھ لوگ ٹیکوں کے ذریعے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ لائنز کہتے ہیں کہ سب سہارا افریقہ میں ٹیکوں کے ذریعے منشیات کے استعمال میں اضافہ منشیات کی سمگلنگ کے راستوں میں ایک تبدیلی سے منسلک ہے۔ یہ منشیات اس براعظم کے راستے مغربی یورپ منتقل ہوتی ہے۔ دی گلوبل اسٹیٹ آف ہارم ریڈکشن 2014 کی رپورٹ میں منشیات کے استعمال کرنے والوں کی مدد کے لیے پروگراموں میں اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ ایک ایسا ہی پروگرام او ایس ٹی یا اوپیوڈ سبسٹیوشن تھراپی کہلاتا ہے۔ لائنز کہتے ہیں
Most people would probably be familiar with a medicine called methadone. Opioid substitution therapy is essentially a medical...
بیشتر لوگ غالباً میتھاڈون نامی ایک دوا سے مانوس ہوں گے۔ اوپیوڈ سبسٹیوشن تھراپی یا او ایس ٹی لازمی طور پر ان لوگوں کی مدد کا ایک طبی طریقہ ہے جو غیر قانونی اوپیوئڈز کے عادی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ تر ہیروئن کے عادی افراد جو ہیروئن کو سرنجوں کے ذریعے جسم میں داخل کرتے ہیں، ہیروئن کی جگہ میتھاڈون جیسی ادویات کا استعمال شروع کر سکتے ہیں جو ڈاکٹری نسخے کی مدد سے حاصل ہونے والی ایسی دوا ہیں جو فزیشن یا ہیلتھ کلینکس کے لیے دی جاتی ہیں۔ میتھاڈون کو منہ کے ذریعے لیا جاتا ہے اور اس کا امریکہ، مغربی یورپ اور افریقہ میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹیکوں کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والوں میں ایچ آئی وی کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کا ایک اور طریقہ نیڈل اور سرنج ایکسچینج پروگرام یا این ایس پی پروگرام ہے۔ لائنز کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی عشروں سے استعمال میں رہا ہے۔
We know that the main risk of HIV transmission via injecting drug use is people sharing syringes.
ہم جانتے ہیں کہ سرنج کے ذریعے ادویات لینے سے ایچ آئی وی کی منتقلی کے خطرے کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا ایک دوسرے کی سرنجیں استعمال کرنا ہے۔ اس لیے اس کی جلد روک تھام کا ایک طریقہ جسے ہم نقصان پہنچنے میں کمی یا ایچ آئی وی کی روک تھام کا طریقہ کہتے ہیں، ایسے پروگرام تشکیل دینا تھا جن میں ہمارے پاس ایسے کارکن ہوں جو فیلڈ میں جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو ٹیکوں کے ذریعے ادویات لیتے ہیں، اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ اگر وہ سرنجوں کے ذریعے ادویات لے رہے ہیں تو وہ فی الوقت ایک دوسرے کی سرنجوں کی بجائے جراثیم سے پاک آلات کے ذریعے ان ادویات کا استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں مغربی یورپ اور آسٹریلیا میں ایچ آئی وی انفیکشن کی شرحوں میں کمی کو زیادہ تر نیڈل ایکسچینج پروگراموں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دی گلوبل اسٹیٹ آف ہارم ریڈکشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملائیشیا، ایران اور آسٹریلیا میں نیڈل اینڈ ایکسچینج پروگرام میں سب سے تیز اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تنزانیہ اور زنجبار میں انجیکشن کو خطرے پر مبنی طریقے سے لگانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مثال فلیش بلڈ کہلاتی ہے۔ یہ وہ کیس ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی ایسے شخص کا خون اپنے اندر داخل کر لے جو پہلے ہی ہیروئن کا انجیکشن لے چکا ہو۔ سب سہارا افریقہ میں لگ بھگ 70 لاکھ لوگ ایچ آئی وی ایڈس کے علاج یا اس کی روک تھام کے لیے اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی استعمال کر رہے ہیں۔ لائنز کہتے ہیں کہ ان میں سے کئی ایک سرنجوں کے ذریعے ادویات لے رہے ہیں۔
Unfortunately, it's the case across the world that people who are drug users are largely left out.
بدقسمتی سے دنیا بھر میں یہی معاملہ ہے کہ جو لوگ ادویات استعمال کرتے ہیں وہ اس طریقے علاج سے زیادہ تر دور ہیں، جو بہتر طور ایک کامیاب طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ کی دستاویزات میں عمومی طور پر استعمال ہونے والے تخمینوں کے مطابق ایچ آئی وی میں مبتلا ان افراد میں سے جو ادویات استعمال کرتے ہیں لگ بھگ 4% اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی تک رسائی رکھتے ہیں۔ لائنز کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ شرم ہے۔
There's a general assumption that people who are drug users are somehow not going to be
ایک عام مفروضہ یہ ہے کہ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں وہ بہتر طور منشیات سے متعلق لوگوں کے بارے میں شکایات نہیں کرتے، لیکن اب تک اکٹھے کیے جانے والے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ واضح طور پر معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لائنز کہتے ہیں کہ نقصان میں کمی کے رویے کا اطلاق بہت سے مختلف سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی ماحول میں کیا جا سکتا ہے۔
In recent years we've seen very very successful projects being established in parts of Eurasia.
حالیہ برسوں میں ہم یوروایشیا، وسطی اور مشرقی یورپ کے کچھ حصوں میں، مشرقی وسطی کے کچھ ملکوں اور شمالی افریقہ میں بہت کامیاب پروجیکٹس چلتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، اور اب ہم سب سہارا افریقہ کے کچھ حصوں میں بہت مؤثر پروگرام دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ لائنز کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا متبادل طریقہ علاج اور سرنج کی سوئی تبدیل کرنے کے پروگرام سستے ہیں، تاہم پھر بھی ان کے فنڈز میں بہت کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو این ایڈز کا اندازہ ہے کہ سرنجوں کے ذریعے ادویات کا استعمال کرنے والوں میں ایچ آئی وی ایڈز کی روک تھام کے لیے سالانہ $2.30 سے زیادہ رقم درکار ہے۔ لائنز کہتے ہیں کہ ان میں سے درحقیقت صرف تقریباً $20 کروڑ ہی فراہم کیے جاتے ہیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز دہشت گردی سے نبردازما ہونے کے لیے وائٹ ہاؤس کی جانب سے منعقدہ اجلاس کا افتتاح یہ کہتے ہوئے کیا کہ یہ جنگ عسکری قوت کے استعمال سے آگے بڑھ کر کرنا ہوگی۔ مزید تفصیلات انجم ہیرلڈ کل سے۔
افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا،
سوسائٹیز ہیو ٹو پرووائڈ این افرمیٹیو آلٹرنیٹیو فار امیگرنٹ کمیونٹیز،
دہشت گردوں کی جانب سے دی جانے والی خوف، تنہائی، نفرت اور اشتعال کی ترغیب کی کشش کو ختم کرنے کے لیے معاشروں کو تارکین وطن کے لیے مثبت متبادلات، مواقع کے حصول کا احساس اور وابستگی کا احساس فراہم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور پولیس کو مذہبی، کاروباری اور شہری برادریوں کے ساتھ شراکت داریاں قائم کرنا ہوں گی، اور ہم ان سب لوگوں کو یہاں ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ مذہبی لیڈر، کاروباری اور شہری قیادت موجود ہے جو سب یہاں ایک مقصد کے لیے جمع ہیں کہ کس طرح سے شدت پسندی کی ترغیب کا انسداد کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس میں جاری اجلاس میں امریکہ کے 3 بڑے شہروں بوسٹن، لاس اینجلس اور منی ایپولس سے تارکین وطن کی قیادت شرکت کے لیے آئی ہے۔ ان شہروں میں تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ان شہروں میں نوجوانوں کے لیے جاری پروگراموں کے ذریعے کامیابی کے ساتھ نوجوان تارکین وطن کو معاشروں میں مدغم کرنے اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے اور اشتعال سے دور رکھنے کی کوششیں جاری ہیں، جن کو استعمال کر کے شدت پسند نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ کے پاس نوجوان تارکین وطن کو معاشرے کا حصہ بنانے کا زیادہ تجربہ ہے۔ 60 سے زیادہ ملکوں کے عہدیدار وائٹ ہاؤس کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ صدر اوباما بھی اس ہفتے اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ سامعین، ابھی خبر آئی ہے کہ اسلام آباد میں امام بارگاہ قصر سکینہ میں ایک دھماکے میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ہسپتال کے ذرائع نے کہا ہے کہ یہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے محمد اشتیاق موجود ہیں، جو حادثے کے مقام سے براہ راست ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں۔ جی اشتیاق، کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس؟
جی، یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم کے پر واقع علاقہ ہے، کوری روڈ۔ وہاں پر امام بارگاہ پر آج اب سے کچھ دیر پہلے ایک حملہ آور نے پہلے فائرنگ کی اور پھر دستی بم پھینکا۔ بظاہر جو عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے خود کچھ جیکٹ بھی پہن رکھی تھی اور وہ مسجد کے اور وہ امام بارگاہ کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن وہاں جو تعینات سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے اسے داخل ہونے نہیں دیا۔ جو زخمی تھے ان کو اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پہ منتقل کیا گیا ہے، جہاں اب تک 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں۔ اور زخمیوں کے بارے میں بھی اسپتال کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ تو اب تک تو یہ صورتحال ہے، وہ جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا وہاں پر اس وقت پولیس کے علاوہ جو فوج کے دستے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں، پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے پولیس کے مطابق کہ جو حملہ آور ہے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی اس وقت امام بارگاہ میں ہی موجود ہے، اور وہ کام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا آیا اس نے خود کش حملے میں استعمال ہونے والی جیکٹ پہن رکھی تھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو امدادی کاروائیاں وہ ابتدائی طور پر تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو اسپتال پہنچایا، لیکن اب سرکاری جو ایمبولینس ہیں اور جو دیگر طبی ٹیم ہے وہ بھی جگہ پر پہنچ چکی ہیں۔
اچھا اشتیاق، اس سے پہلے سن یہ رہے ہیں کہ کچھ خبریں تھیں، افواہیں تھیں کہ اسلام آباد اور پنڈی کے نواح میں اس قسم کے کوئی حملے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہے آپ کو؟
جی، ایسی خبریں تو ذرائع ابلاغ میں پچھلے کئی ہفتوں سے گردش کر رہی ہیں، اور انہی اطلاعات کی بنیاد پر نہ صرف پورے ملک بلکہ اسلام آباد میں بھی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروائیاں کی گئیں، جس میں وفاقی وزارت داخلہ کے بقول درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جبکہ اب سے کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد کی طرف آنے والی ایک بس کو روکا گیا، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں ایک مسلح شخص سوار تھا، جس نے پہلے دستی بم سے پولیس پر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر وہ ایک اور ہی ایسی ہی دھماکے میں خود بھی ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اطلاعات تو تھیں، اور اسی یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ حالیہ ہفتوں میں یہ جو ملک میں امام بارگاہیں ہیں ان پر یہ چوتھا حملہ ہے۔ اس سے قبل راولپنڈی ہی میں چٹیاں ہٹیاں کے مقام پر ایک حملہ ہوا، پھر اس کے بعد شکارپور اور پھر پشاور میں، اور جبکہ اب سے ایک روز قبل ہی کل لاہور میں پولیس لائنز کے باہر بھی ایک خود کش دھماکہ ہوا۔ تو بظاہر جو مبصرین اور خود جو سرکاری عہدیدار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسے حملے ملک میں جو دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیاں ہیں ان کا رد عمل ہو سکتے ہیں۔
بہت شکریہ اشتیاق، ہم آپ سے بعد میں بھی اس کے بارے میں مزید معلومات لیتے رہیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق، جو اس وقت جائے حادثہ پر موجود تھے اور وہاں سے ہمیں براہ راست بتا رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس دھماکے میں جو امام بارگاہ قصر سکینہ میں ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ پہلے فائرنگ اور پھر دستی بم پھینکا گیا۔ سیکیورٹی نے حملہ آور کو روک دیا تھا، ورنہ مزید زیادہ نقصان ہونے کی بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ زخمیوں کو پیمس ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے، اور پولیس اور سیکیورٹی حکام موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے داخلی امور کے وزیر مملکت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی منظوری کے بغیر کسی بھی مذہبی تعلیمی ادارے کو غیر ملکی امداد حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اس حالیہ رپورٹ پر اظہار خیال کر رہے تھے جس میں بتایا گیا ہے کہ بعض مذہبی تعلیمی اداروں کو بیرونی ملکوں بالخصوص مشرق وسطی سے مالی امداد مل رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
پاکستان میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے علاوہ انہیں ملنے والی غیر ملکی مالی اعانت سے متعلق سوالات تو کافی عرصے سے اٹھتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ دسمبر میں پشاور کے اسکول پر ہوئے مہلک دہشت گرد حملے کے بعد وضع کردہ قومی لائحہ عمل کے تحت حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی بھی طرح کی غیر ملکی مالی اعانت سرکار کے علم میں لا کر اور باقاعدہ اجازت کے بعد ہی حاصل کی جا سکے گی۔ خاص طور پر مذہبی تعلیمی اداروں کو ملنے والی غیر ملکی رقوم کے بارے میں وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان میں مدارس کی تقریباً تمام بڑی نمائندہ تنظیموں نے اس ضمن میں حکومت سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔
جو رولز ہیں اس میں بڑا واضح ہے اور کسی بھی قسم کی فارم فنڈنگ کو پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس پہ اب آپ نے دیکھا کہ مدارس کو رجسٹر کرنے کے لیے بھی چیزیں بیف اپ کی ہیں، اور جس اور اس میں تمام جو پاکستان کے اندر پانچ وفاق آپریٹ کرتے ہیں اور ایک اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کرتی ہے، تمام کی طرف سے بڑی پازیٹیو سگنل ہے۔ وہ بھی حکومت سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کر رہے ہیں، ٹیررزم کے خلاف تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے مل کر فتوے بھی دیے ہیں، بیانات بھی دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں ہم کالی بھیڑوں کو مل کر پوری قومی کوشش سے اور کاوش سے مل کر انشاءاللہ نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ مکمل کامیابی ملے گی۔
حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں مذہبی تعلیمی اداروں کو اپنے مسلک کے پرچار کے لیے رقوم دینے کے حوالے سے مختلف ملکوں کے نام سامنے آتے رہے ہیں، جن میں سعودی عرب کا نام بھی لیا گیا، اور پاکستان کے قریبی دوست ملک ہونے کے ناطے اس طرح کی خبروں میں سعودی عرب کا تذکرہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کو ان خبروں کی تردید کے لیے بیان جاری کرنا پڑا۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستانی وزارت خارجہ سے منظوری کے بعد ہی رقوم بھیجتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں قائم دینی مدارس میں سے 90% سے زائد کا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، اور جن کے بارے میں ایسے شواہد ہوں گے صرف ان کے خلاف ہی کارروائی کی جائے گی۔ ایک روز قبل ہی مقامی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ تقریباً ایک درجن سے زائد مسلم اور غیر مسلم ممالک پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب میں لگ بھگ 1000 مدرسوں کو مالی اعانت فراہم کر رہے ہیں۔ اس بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ مزید تفصیلات اور شواہد جمع کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ اگرچہ موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومتیں طویل عرصے سے مدارس میں اصلاحات کے لیے کوششیں کرتی رہی ہیں، لیکن انہیں اس ضمن میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ تاہم اب اس سلسلے میں حکام نے کام کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اب بھی اس بارے میں عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شکارپور کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں نے کراچی میں احتجاجی مارچ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔ دھرنے کے قائدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ صوبے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کراچی سے شہزاد حسین رپورٹ دے رہے ہیں۔
پچھلے مہینے شکارپور کی امام بارگاہ میں ایک بم دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین نے شکارپور سے کراچی تک لانگ مارچ کیا۔ امام بارگاہ میں ہونے والے اس دھماکے میں 60 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ بم دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کی شہدا ایکشن کمیٹی نے 15 فروری کو شکارپور سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 4 دن گاڑیوں میں سفر کرنے اور پیدل چلنے کے بعد یہ لانگ مارچ کراچی پہنچا، جہاں انچولی پر ان کا استقبال کیا گیا۔ پھر لانگ مارچ کے شرکا نے نمائش چرنگی پہنچ کر وہاں دھرنا دیا۔ بعد میں بدھ کے روز لانگ مارچ اور دھرنے کے نمائندوں نے وزیر اعلی ہاؤس کراچی پر حکومت سے مذاکرات کیے۔ لانگ مارچ میں شامل مجلس وحدت مسلمین کے رہنما مولانا امین شہیدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی جماعت نے شہدا کے لواحقین کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ لانگ مارچ کیا، اور سندھ کی مختلف سیاسی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں نے ان کی حمایت کی اور ان کا استقبال کیا۔ لانگ مارچ اور دھرنے کے شرکا کے مطالبات کے حوالے سے مولانا امین شہیدی کا کہنا تھا،
وہ تمام مدارس، وہ تمام چھاونیاں، وہ تمام ٹریننگ کیمپس اور وہ تمام لوگ جو اس پورے عرصے میں دہشت گردی میں ملوث رہے، دہشت گردی کے فروغ میں ملوث رہے، فنڈ دیتے رہے، ٹریننگ دیتے رہے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے رہے اور اسی طرح سے اجتماعات کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر نفرتیں بیچتے رہے ان کے خلاف براہ راست اقدام کیا جائے اور فوج کے ذریعے سے کیا جائے, رینجرز کے ذریعے سے کیا جائے. یہ تھا بنیادی مطالبہ.
مذاکرات کے بعد سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے میڈیا کو بتایا,
مطالبات سارے ماننے والے تھے لیکن اس میں کچھ ترامیم ہم نے بھی کرائی ان کے مطالبات میں, اور میوچلی ان ساری ترامیم پر جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اب فائنل ڈرافٹ ٹائپ ہو رہا ہے. فائنل ڈرافٹ کے بعد یہ جو وقت ہے یہ اپنے دیگر پارٹی رہنماؤں سے بات کرے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دھرنا ختم کرنے کا انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے.
مطالبات کی منظوری تک دیے جانے والے اس دھرنے کی وجہ سے نمائش چورنگی پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر رہی. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے بنگلور میں ایرو انڈیا شو کا افتتاح کرتے ہوئے اعلی معیار کے دفاعی آلات بڑے پیمانے پر بھارت کے اندر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس پانچ روزہ نمائش میں بڑی تعداد میں غیر ملکی اور مقامی کمپنیاں شریک ہیں. مزید تفصیلات بیان کریں گے نئی دہلی سے سہیل انجم.
بدھ کے روز بنگلور میں ایرو ایشیا کا 10th شو شروع ہوا جس میں بھارتی جہازوں نے اپنے حیرت انگیز کرتب دکھائے. پانچ روز تک چلنے والے اس ایرو شو کو ایشیا کا سب سے بڑا شو بتایا جا رہا ہے. اس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت میں دفاعی آلات کی تیاری کو وسیع کرنے اور اپنے پروگرام میک ان انڈیا کے تحت ملک کے اندر ہی ہتھیار سازی پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت میں صرف خوشحالی, تحفظ اور استحکام ہی نہیں آئے گا بلکہ ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. انہوں نے دفاعی ہتھیاروں کی درآمد پر بھارت کے انحصار کو ختم کرنے کی وکالت کرتے ہوئے اسلحہ سازی کے لیے سازگار ماحول بنانے اور امتیاز سے پاک ٹیکس نظام کا وعدہ کیا. انہوں نے ہتھیار بنانے والی غیر ملکی کمپنیوں سے کہا کہ وہ صرف ہتھیار بیچنے والے نہ بنے بلکہ بھارت کے اسٹریٹجک شراکت دار بھی بنے. انہوں نے کہا کہ بھارت دفاعی شعبے میں 60% تک کی درآمد کرتا ہے.
60% آف آور ڈیفینس اکوپمنٹ کنٹینیوز ٹو بی امپورٹڈ. ایون اے 20-25% ریڈکشن ان امپورٹ کڈ ڈائریکٹلی کریٹ این ایڈیشنل 100,000-120,000 ہائیلی اسکلڈ جابس ان انڈیا.
نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ بھارت دفاعی شعبے میں 60% تک کی درآمد کرتا ہے. اس معاملے کے جائزے سے پتا چلا ہے کہ درآمدات میں 20-25% تک کی تخفیف سے 1,00,000 سے 1,20,000 تک روزگار کے مواقع ملیں گے. اگر ہم ہتھیاروں کی اندرون ملک حصولیابی کو آئندہ 5 برسوں میں 40-70% تک بڑھا دیں تو ہم اپنی دفاعی صنعت کی پیداوار کو دوگنا کر دیں گے. اس ایرو شو میں ہتھیار بنانے والی 600 سے زائد کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں جن میں 238 غیر ملکی ہیں. غیر ملکی کمپنیوں میں سب سے زیادہ تعداد امریکہ کی ہے. اس ایرو شو میں بھارت میں امریکہ کے سفیر ریچرڈ ورما بھی شرکت کر رہے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کی مشرقی اور وسطی ریاستوں کو معمول سے ہٹ کر آنے والے شدید سرد موسم کا سامنا ہے اور ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ خراب تر موسمی لہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. بہت زیادہ برفباری نے واشنگٹن سمیت بہت سے شہروں میں زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے جہاں اسکول, کاروباری ادارے اور سرکاری دفاتر منگل کو بند رہے. سلاتسکا ہوک کی رپورٹ کے مطابق برفباری اور نقطہ انجماد سے نیچے کا درجہ حرارت کا سامنا پورے ہفتے رہے گا. مزید تفصیلات اسد حسن بتا رہے ہیں.
واشنگٹن اور دیگر شہروں میں بچوں اور بڑوں نے اسکولوں اور بہت سے سرکاری دفاتر کے بند ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا اور گھروں کے ارد گرد پڑی برف سے محظوظ ہوتے رہے. سوشل میڈیا کے ذریعے مقامی پارکوں میں سنو بال فائٹ یعنی برف کے گولوں سے فائٹ کے ایونٹ ترتیب دیے گئے. سنو فائٹ میں شریک کالن لارنس نے کیپٹن امریکہ کا لباس زیر تن کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں, میں نے پہلی بار سنو فائٹ میں شرکت گزشتہ سال کی تھی اور یہ واقعی بہت مزیدار چیز ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ دوبارہ ایسا کیا جائے. لیکن کارلن لارنس کی طرح ہر شخص معمول کے برخلاف ہونے والی برف باری سے خوش نہیں ہے, خاص طور پر وہ لوگ جنہیں سخت سردی میں گھروں سے اور گاڑیوں پر پڑی برف ہٹانا ہے. شہر بوسٹن میں پارکنگ کی جگہوں کو سڑکوں اور محلوں سے اٹھا کر لے جائی جانے والی برف ایک جگہ جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس شہر میں اس ماہ ہونے والی یہ شدید ترین برف باری ہے. بوسٹن کے میئر مارٹی واش کہتے ہیں, बॉस्टन की मेयर मार्टी वॉश कहती हैं, मुझे पता है बहुत से लोग थक गए हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इस बर्फ के साथ क्या किया जाए और हमें बहुत गैर मामूली हालात का सामना है। 23 जनवरी के बाद अब तक मजमूई तौर पर 7.5 फीट बर्फ पड़ चुकी है, जो बॉस्टन की तारीख में दूसरी बड़ी बर्फबारी है। ये थे मेयर के अल्फाज। लेकिन बॉस्टन में मौसम की संगीनी अभी टली नहीं है। बुध के रोज सर्दी की एक और लहर मुतवक्के है। फिलाडेल्फिया में फायर फाइटर्स इंतहा की सर्दी में बर्फ से ढकी एक इमारत में लगने वाली आग पर काबू पाने में मसरूफ नजर आए। जनूब मशरकी रियासत जॉर्जिया में बिजली फराहम करने वाले इदारों ने बिजली से महरूम हजारों घरों में बिजली की बहाली के लिए गिरे पड़े खंभे और तारें बहाल करने के लिए अपने अमले को रवाना किया है। दूसरी तरफ शदीद बर्फबारी भी सयाहों को अमरीका और कनाडा की सरहद पर वाकई खूबसूरत नायग्रा फॉल देखने से ना रोक सकी। एक सयाह एमैनुअल लेबलंस के अल्फाज, मुझे अभी महसूस हुआ है जैसे ये फॉल कुछ जन्म दे रही हो। आप क्या कहेंगे, जैसे फुहार से बादल बन रहे हों, और ये इंतहाई शानदार मंजर है। फितरत हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। अमरीका की मशरकी रियासतों में पूरा हफ्ता मौसम सख्त सर्द रहने की तवक्को है। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
फिलिपाइन ने हाल ही में जारी होने वाली उन सैटेलाइट तस्वीर पर सख्त तशवीश का इजहार किया है जिनमें जनूबी बहरे चीन में मुतनाज़े चट्टानों पर चीन की जानिब से अहम पेशरफ्त नजर आ रही है। मैनिला से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए सीमोन ऑरनडेन की रिपोर्ट, सादिया असद की जबानी।
हफ्तावार IHS जेन्स डिफेंस में शाया होने वाली तस्वीर में जनूबी चिटान जॉनसन पर जारी काम साफ नजर आ रहा है। गुज़श्ता बरस मई में फिलिपाइन की फौज ने इत्तला दी थी कि चीन की जानिब से इस चिटान पर काम के लिए रेत और ईंटें पहुंचाई जा रही हैं। हालिया तस्वीर में भी ये जाहिर हो रहा है कि गुज़श्ता मार्च से इस बरस जनवरी तक गैवन चिटान पर तामीराती काम शुरू रहा और एक हेलीपैड और तैयारों की नकलो हरकत जाँचने के लिए एक टावर नस्ब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गेवन चिटान पर किए जाने वाले काम को सामने रखते हुए वियतनाम का दावा है कि ह्यूस चिटान पर भी बिल्कुल वैसा ही काम किया जा रहा है। फिलिपाइन के खारजा मूर के तर्जुमान चार्ल्स होजे का कहना है कि चीन की जानिब से काम के दोबारा आगाज पर उनके मुल्क को सख्त तशवीश है। और हमने ये देखा है कि चीन की जानिब से इस तरह की तामीरात वाजे तौर पर इन तमाम जगहों की हैसियत, रुतबे और बहरी हक को बिल्कुल बदल देंगी। और हम चीन पर सख्ती से जोर देते हैं कि वो इस तामीराती काम को दोबारा शुरू करने से बाज रहें। मनीला ने बीजिंग के साथ चीन की जानिब से इन तमाम जगहों पर काम के दोबारा आगाज पर एहतजाज किया है। मिस्टर होजे के मुताबिक चीन ने जॉनसन साउथ रीफ पर उठाए गए एतराज पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि उसे जनूबी बहरा चीन के जजायर पर गैर मुतनाज़े खुद मुख्तारी हासिल है। चीन की जानिब से तमाम मुतनाज़े चट्टानों और साहिलों पर यही मौके इख्तियार किया गया है। इसके अलावा चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि चीन को इन तमाम जजायर पर तामीराती काम का हक हासिल है जो उसके कब्जे में हैं। चीन, फिलिपाइन, वियतनाम, ब्रुनाई, मलाइशिया और ताइवान कुदरती दौलत से मालामाल इन जजायर पर मलकियत का दावा करते हैं। जेन्स और फिलिपाइन और चीन की हुकूमत के जराये की जानिब से जारी होने वाली तस्वीर जाहिर करती हैं कि चीन क्वाटरान, फायरी क्रॉस, गेवन, ह्यूज और जॉनसन में मस्नूई जजायर तामीर कर रहा है। वियतनाम इन तमाम इलाकों पर मलकियत का दावेदार है, जबकि ह्यूज के अलावा बाकी तमाम जजायर पर फिलिपीन भी मलकियत का दावा करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
शाम की फौजों ने, जिन्हें हिजबुल्लाह जंगजुओं की मदद हासिल थी, हलब के नजदीक मुतअद्दिद देहात को बागियों के कब्जे से छुड़ा लिया है। मंगल को देर गए होने वाली लड़ाई में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। लंदन में कायम शाम के इंसानी हकूक के निगरान ग्रुप ने यह इत्तला देते हुए बताया कि हुकूमती फौजें हलब और तुर्क सरहद के दरमियान बागियों को हथियारों की फराहमी के मरकजी रास्ते को काटना चाहती हैं। हलब शाम की लड़ाई का एक बड़ा मरकज रहा है, लेकिन शाम में अक्वामे मुत्तहिदा के मंदूब स्टेफन मिस्तोरा ने मंगल के रोज कहा कि लड़ाई फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। नाइजीरिया के जंगजू ग्रुप बोको हराम के सरबराह ने धमकी दी है कि वह मुल्क में इंतखाबात नहीं होने देंगे। ये इंतखाबात पहले ही तशद्दुद के बायस आइंदा माह तक मुलतवी कर दिए गए हैं। मंगल को देर गए ऑनलाइन पर पोस्ट की जाने वाली वीडियो में बोको हराम के सरबराह अबू बकर शेखाऊ ने कहा कि झड़पों के दौरान अगर उनके जंगजू मारे भी गए तो अल्लाह ये इलेक्शन नहीं होने देगा। अस्करियत पसंद ग्रुप बार बार नाइजीरिया के लोगों को मुतनब्बे कर रहा है कि वह इन सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में वोट न डालें जो अब 28 मार्च को होना है। पहले ये इंतखाबात 14 फरवरी को होना थे, लेकिन इंतखाबी अहदेदारों ने मुल्क में बदअमनी के बायस इन्हें मुलतवी कर दिया। मंगल के रोज मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर 3 बम धमाके हुए जिनमें दर्जनों अफराद हलाक हो गए। اقوام متحدہ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ سن 2014 میں افغانستان میں لڑائی اور تشدد کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی شرح میں 213 سن 2013 کے مقابلے میں 25% تک اضافہ ہوا ہے اور یہ گزشتہ 5 سالوں کی بلند ترین شرح ہے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے معاون مشن کے مطابق گزشتہ سال 10,548 افغان شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، جو کہ سن 2009 کے بعد کسی بھی ایک سال میں رونما ہونے والی سب سے بڑی تعداد ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنا کریئر کا سٹارٹ اکیانو رہندے سے کیا۔ آج وہ پاکستانی میوزیشنز میں ایک پاور ہاؤس ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ کیو بی نے سرحد پار کر کے امریکہ میں آ کر تعلیم شروع کی، لیکن پھر وہ پاکستان واپس جا کر آج وہ ایک سپر سٹار بن چکی ہے۔ کیو بی کی سریلی آواز میں اتنی کشش ہے کہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ذریعے پاکستان کا میوزیکل ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں، جو وہ بہت فخر سے شو کیس کرتی ہیں۔ کیو بی نے ہمارا اس پار سیریز کا ساؤنڈ ٹریک گایا ہے اور ہماری پاکستان میں ٹیم نے ان سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو لیا ہے۔ یو ہیو ٹو چیک دس آؤٹ۔
ورک ہارڈ، ایوری بڈی ورکس دیئر، ایوری ون ورکس دیئر۔ کو اسکول جانا ہے، یو ہیو ٹو پے فار یور سیلف، آپ کو خود کمانا ہے اور خود ہی آپ کو پے کرنا ہے۔ یہی ایک ڈفرینس ہے امریکہ میں۔
مکھیاں رہنے دے،
کرت لین بلوچ ہے اور لوگ مجھے کیو بی سے جانتے ہیں زیادہ، لیکن انیشلز ہیں کیو این بی۔ فیملی میری شہری کہتی ہے مجھے۔ پاکستان میں تو آئی ڈڈ مائی جونیئر اسکولنگ، اس کے بعد آئی وینٹ ٹو جارج میسن فار مائی بیچلرز، جو کہ آئی ہیو فنشڈ ایٹ۔ وہ دیکھو کب ختم ہوتا ہے۔ کوئی نرڈ نہیں تھی میں، کوئی ٹاپر نہیں تھی میں، پڑھائی سے میں بھاگتی تھی، اور ہم تینوں بہن بھائیوں میں سب سے نالائق میں ہی۔ ابو جو تھے میرے آرمی میں تھے، اور میری ماں ایک بینکر تھیں، تو وہ ایک بڑا سولائزڈ اور بڑا اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہوتا تھا گھر میں۔ آٹومیٹکلی بھی نہیں کبھی سوچا تھا نا کہ ہائی آئی وانٹ ٹو ڈو دس، لیکن جو پاکستان میں ادھر آئی اینڈ مائی فرینڈ اور مجھے اس نے کہا کہ یار تم کر دو ریکارڈ، دیکھتے ہیں کیا رسپانس ہے، ہاؤ ڈو پیپل لائک اٹ۔ اور آبویسلی مجھے بھی، میں بھی چاہتی تھی کہ مجھے اپنی آواز خود سنائی دے۔ اکشے نورین کو جب کور کیا میں نے، اور لوگ پاگل ہو گئے تھے، وہ میں بھی پاگل ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ Because everybody loved it and really appreciate people for that. میرا ہمیشہ سے پیشن رہا ہے، میری پیورٹی یہی رہی ہے کہ جب بھی میں گھر میں ہوتی تھی تو وہ میرا باتھ روم میں گزرتا تھا، کیونکہ میں ہیڈ فونس ڈال کے اور چیخ رہی ہوتی تھی، یعنی کہ گا رہی ہوتی تھی۔ آئی واز اے باتھ روم سنگر، اور میرا گھر میں سب مذاق اڑاتے تھے۔ میوزک واز ٹین ٹو ہیپن فار می، کیونکہ جس طرح میری انٹری ہوئی ہے میوزک انڈسٹری میں، وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، وہ بس ہو گیا، مجھے بعد میں پتا چلا، تو وہ اٹ واز سپوز ٹو ہیپن۔
भी गाने को बहुत जल्दी अपना बना लेती है, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। बहुत रिच साउंड है उसकी आवाज की, जो एक टोनालिटी है वेरी रिच।
और फिर जब कोक्स्ट भी हुआ, जल ने सुना हुआ था मुझे और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूँ कोक स्टूडियो में। अलग स्टेज थी मेरे लिए, यानी कि मैं पागल हो गई थी उस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं वो खुशी कैसे डाइजेस्ट करूँगी। और मैं नर्वसनेस से मेरी ना मेरे हाथ पांव कांप रहे थे जब मैं कोक स्टूडियो की उसमें रिकॉर्डिंग करी। ظاہر ہے یو لرن فرام یور ایکسپیرئنسز اور ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے وہاں پہ، ایکسپیرئنس کر کے تو آئی کین ڈفرینشیٹ ہمارا لائف اسٹائل اور ان کا لائف اسٹائل۔ وہاں پہ جو میں نے سیکھا، خود کماتے ہیں نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے پیسے کی اہمیت کا، کیسے پیسہ کما رہے ہیں، پھر اس کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، دین یو ریئلائز مور، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس طرح پالا ہے اور کس طرح ہمیں بڑا کیا ہے۔ So I think US کے ایکسپوجر نے مجھے کافی کچھ سمجھایا ہے۔ I learned a lot from that. فلمانک کے ساتھ ہم لوگوں نے پرفارم کیا تھا، می اینڈ شاذ منظور، سارے گھوڑے تھے اور دے ور ونڈرنگ کہ لائک واٹ کائنڈ آف میوزک یو ڈو، ان کو تھوڑا الیبوریٹ کر کے بتاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا یو ٹیل دم واٹ ایگزیکٹلی وی آر اپ ٹو، بیکاز پاکستان کا نام لے لیں آپ کی تو وہ لنک کر دیتے ہیں ٹیررزم سے، تو ان کو بتاتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے اور آئی فیل پراؤڈ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، دس از سم تھنگ پازیٹو کمنگ آؤٹ آف اس۔ آئی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ریسپانسبلٹی، مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے جس سے آئی کین چینج پرسپشنز اینڈ دا اوور آل امیج آف ویئر آئی بلانگ۔ باقی یہ ٹائم ایسا ہے، میوزک چاہیے جو ہمیں موٹیویٹ کر سکے ایٹ لیسٹ ہماری پبلک کو۔ ایک مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر رہی ہے، جسٹ لائک دیٹ۔ تو ان کو اس بار آنا چاہیے جاننے کے لیے کہ ہمارے ملک میں اور کیا 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 ہے، اور اتنا خوبصورت ملک ہے اور لوگ کتنے خوبصورت ہیں۔ اٹس ہیومن نیچر کہ ہر انسان میں ایک اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، تو اف یو کین اپریشیٹ دا اچھائی دا برائی کین گو بیک۔ اور آپ لوگوں پاکستانیوں کو بھی اس پار جانا چاہیے کہ امیریکنز آر پیس لونگ پیپل، اس پار یا اس پار آئی تھنک یو جسٹ ہیو ٹو بی پازیٹیو۔ زندگی ہے جو ختم ہو جانی ہے، آپ کی بھی ختم ہو جانی ہے، میری بھی ہو جانی ہے، میوزک ہے، آرٹ ان اینی فارم، لے کے چلیں، لیو یور لائف، ڈو وٹ یو لائک، وٹ یو لو، اینڈ دیٹس اٹ، دس از لائف، دس از لائف۔
म्यूजिशियंस के साथ मुलाकात करने से ये साबित होता है कि म्यूजिक कितना ज्यादा पावरफुल है. हम मिलेंगे अगली दफा एक नई कहानी अनोखा सफर के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफिज़.
इसके साथ ही हमारे इस न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है. इसके एडिटर थी बहचत जिलानी, प्रोड्यूसर फीटो मेर और इंजीनियर थे मोहम्मद जुबैर. और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम इन द न्यूज पेश करेंगी नफीसा हूद भाई, उनके साथ प्रोड्यूसर हैं नीलोफर मुगल. लेकिन उससे पहले खबरों का एक बुलेटिन.